لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذی ببقائه بقیۃ الدنیا و بیمنه رزق الورا و بوجوده سبرت الارض والسماء وبه يملا الله الارض قسطا وعدلا كما ملا ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فانهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات على محمد وعلى محمد اذن محترم ہمارے ان برادران کی یہ کاوش اور کوشش ہے جو قابل قدر ہے کہ وہ مسلسل اس نشست کے لیے زحمت کرتے ہیں جس کا عنوان ہے چلو حسین کے ساتھ، کیونکہ اب تک اس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں نے بھی ان برادران سے کہا ہے کہ اس کی فکر نہ کریں کتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان موضوعات پر سوچیں اور غور کریں، اور ان کی تعداد ہمیشہ معاشرے میں کم ہی ہوتی ہے. یہ کوئی جلسہ نہیں ہے کہ جس میں بہت بڑی تعداد آ جائے. آج کا دن اور آج کی تاریخ جو ہے وہ اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ آج امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے. اور یہ ماہ رجب المرجب کا جو آغاز ہوا ہے تو اس مہینے کا آغاز ہی ایک معصوم کی ولادت سے ہوا ہے، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام. اور آگے بھی آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ولادت اور شہادت کے ایام ہیں، پھر رجب کا مہینہ اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ اور پھر رمضان کا مہینہ. یہ مہینے ویسے بھی شیعوں کے لیے نہایت اہم ہیں، لیکن جب ہم شیعہ آبادیوں میں دیکھتے ہیں، شیعہ پاکٹس میں دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ وہ بھی ہے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ کسی امام کی شہادت کا دن ہے. اور ایسی ایکٹیویٹیز جو شہادت کے حوالے سے ہونی چاہیے وہ ہمارے معاشرے میں خال خال نظر آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں چند ایسے ایونٹس ہیں ولادت اور شہادت کے جن کو ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بہت زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں، اور بعض میں تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں گراؤنڈ میں اور پھر کیک بھی کاٹتے ہیں اور فائرنگ بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. تو ہم کسی معصوم کی ولادت اور شہادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں ان کی سیرت طیبہ اور ان کی تعلیمات کا عنصر جو ہے بہت کم نظر آتا ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو بالکل ہی نہیں کرتے. تو یہ جو ایام منانے کا تصور ہمارے یہاں ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں نا جو ایام مناتے ہیں، ولادت مناتے ہیں، شہادت مناتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ایام ہیں جن کو منانے کے لیے معصوم علیہ السلام نے کہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی تو ہے نا کہ ہم اس معصوم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ تذکرہ کریں، ان کے کارنامے، علمی کارنامے ان کو بیان کریں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ائمہ طاہرین سے اگر کچھ نہیں لینا ہے تو وہ ان کی تعلیمات کو نہیں لینا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لینا ہے. تو زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ہم وہ چیزیں لیتے ہیں کہ جو اصل میں وہ ہمیں دے کر نہیں گئے. کبھی ہم کسی معصوم سے ہاتھ میں پہننے والا کڑا لے لیا, کسی معصوم سے ہم نے کنڈے لے لیے, ہم نے کسی سے دسترخوان لے لیا, تو اس طرح کی چیزیں, تو ہم نے ان سے وہ چیزیں لیں, ہم نے وہ چیزیں نہیں لیں جو اصل میں علمی سرمایہ وہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. اور باقی ہماری ولادت اور شہادت جو بنانے کا انداز ہے وہ بھی کچھ اس طرح ہے کہ اس میں ان کی سیرت کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوتی, اور اگر کچھ ہوتی بھی ہے تو وہ ایسے نہیں ہوتی جس سے ہمارے بچے, جس سے ہمارے طالب علم جو ہیں وہ ان کی حیات طیبہ کو سمجھ سکیں. مثلا ایک عام طالب علم سے پوچھیں کسی معصوم کے بارے میں, چلے میں امام علی نقی علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا, مثلا مولا علی کے بارے میں پوچھ لیں, ان سے پوچھیں کہ مثلا جنگ صفین کب ہوئی تھی, جنگ جمل کب ہوئی تھی, اچھا پہلے کون سی جنگ ہوئی تھی, یا ان سے پوچھ لیں مثلا جنگ خندق اور جنگ عذاب میں کیا فرق ہے. سپوز ایسی میں دوسرا کوئز بتا رہا ہوں, تو ابھی ہماری معلومات جو ہے وہ کوئز کی حد تک بھی نہیں ہے. استاد متحری تو کہتے ہیں ہماری جو معلومات ہیں ائمہ تعلیم کے حوالے سے وہ اتنی ہیں, ہماری تو وہ بھی نہیں ہے, تو استاد متحری کہہ رہے ہیں کسی اور معاشرے کے لیے, شاید ایران کے لیے کہہ رہے ہوں گے, وہ کہتے ہیں اتنی ہیں جتنی کہ شناختی کارڈ کے فارم کو بھرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے, نیم, فادرس نیم, ڈیٹ آف برتھ, پلیس آف برتھ, ہے نا, اس سے زیادہ معلومات نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو وہ بھی اللہ ماشاء اللہ نہیں ہے, لیکن کیا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ کسی اور موضوع کو چھوڑیں آپ, اگر ہم ذرا کسی اور موضوع کی طرف جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ, لیکن ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, خود حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے دیکھ لیں. ایک دفعہ میں بیٹھ کے کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ ہمارے عمانی مجالس میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. ایک دفعہ میں بیٹھ کر اس کی لسٹ بیان کر رہا تھا, عام مجالس میں جو پڑھی جاتی ہیں, آپ یقین کریں کہ وہ 15 واقعات کی لسٹ میں بنا سکا. 15 ایسے ایونٹ ہیں کہ جو عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں, سب لوگ وہی بیان کر رہے ہیں ذرا مختلف انداز سے, کوئی ذرا اس میں نمک مرچ لگا کے بیان کر دیتا ہے, کوئی لفاظی کے ساتھ بیان کر دیتا ہے, کوئی 15 سے زیادہ واقعات نہیں ہیں. اچھا وہ 15 واقعات بھی ایسے ہیں کہ جن کے جزئیات کے بارے میں ہمارے عام نوجوانوں کو نہیں پتہ, ان کی تفصیلات, ان کی جزئیات. مثال کے طور پر خیبر, اب خیبر یہ پتہ ہے کہ مولا علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا, یا یہ پتہ ہے کہ خیبر میں مرہب کو قتل کیا, لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ جنگ خیبر ہوئی کیوں تھی, فرض کر یہ پوچھ لیں, تھوڑا سا انالیسس پوچھ لیں, تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ خیبر کے بارے میں بھی نہیں پتہ. خیبر کے بارے میں بھی جو معلومات ہے وہ ایک دو اکا دکا ایسے جو کھلے کھلا ڈیٹا انفارمیشن یہ بتایا, ادروائز کبھی تفصیل کے ساتھ انہوں نے خیبر کی جنگ کے واقعات نہیں سنے, سنائے نہیں گئے ہوں گے ظاہر ہے. اور واقعات بھی کچھ اسی طرح ہیں, لیکن آج میں تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے, چند واقعے سے, میں ان کی سیرت پہ بیان نہیں کر رہا, کہ یہ وہ معصوم ہیں کہ جو بظاہر اس طرح قید میں نہیں رہے جس طرح امام حسین کاظم علیہ السلام رہے, لیکن سخت نگرانی میں رہے. اور جو بنو عباس کی پالیسی تھی, جیسے وہ برسر اقتدار آئے, پہلے تو انہوں نے بنو امیہ کے خاتمے پہ زور دیا, ان کی سرکوبی کی, تھوڑی بہت جو معمولی ریزسٹنس تھی ان کی طرف سے بعض علاقوں میں, ان کا بھی انہوں نے خاتمہ کر دیا, پھر انتقام لینا شروع کیا, ان کی بزرگوں کی قبروں کو کھود کے ان کی لاشوں کو نکال کے جلایا. جو پہلا حکمران تھا ابو العباس صفاح, اس نے یہ کیا, صفاح کا معنی کم و بیش وہی ہے جو اردو میں صفاق کا معنی ہوتا ہے. تو اس نے اپنی صفاقی دکھا دی. اس کے بعد باری آئی ابو جعفر منصور کی, جس کو منصور دوانقی کہتے ہیں. اس نے بنو عباس کی حکومت کو اسٹیبل کیا, ترقی دی, کچھ ترقیاتی کام شروع کیے. لیکن جلد ہی اس کو یہ اندازہ ہوا کہ بنو عباس کی حکومت تو قائم ہو گئی ہے, لیکن لوگوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت جو ہے وہ موجود ہے, دلوں پہ ان کی حکمرانی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم اور تقویٰ ہے. جو لوگ ان کی طرف مائل ہیں ائمہ طاہرین کی طرف, وہ ان کے علم اور تقویٰ کی وجہ سے مائل ہیں. تو پھر اس نے انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو ان سے دور کریں, بہت مشکل کام ہے. لوگ تو اصل میں کمالات کے خوگر ہوتے ہیں نا, جہاں ان کو کمال نظر آتا ہے وہ اس طرف آتے ہیں. اور اہل بیت کے در میں ظاہر ہے کہ علم کا کمال تو ہے نا, لوگ متاثر ہوتے تھے, آتے تھے. تو اس کے فوراً بعد اس نے یہ کیا کہ امام صادق علیہ السلام کو زہر سے شہید کروایا. اور پھر اس کے بعد اس کے اولاد نے, یعنی ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا, ان کی شہادت خیر خانے میں ہو جاتی. مامون نے اسٹریٹجی چینج کی, پالیسی اس کی بھی یہی تھی کہ مدینے میں نہ رہنے دیا جائے. اور اس نے امام رضا علیہ السلام کو مرو بلایا ایران میں, اور وہیں ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد جب اس کے بھائی کی حکومت آئی معتصم کی, اس نے امام جواد کو بغداد بلایا, اپنے نگرانی میں رکھا. بعد میں امام چلے بھی گئے, لیکن پھر دوبارہ بلا لیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کو بغداد بلایا گیا, اور پھر سامرہ بلا لیا گیا متوکل کے زمانے میں. یعنی مدینہ کو انہوں نے علمی مرکز نہیں رہنے دیا, مدینہ کی علمی جو حیثیت تھی اس کو اجاڑ دیا بنو عباس نے آ کے. اور ائمہ طاہرین کو نگرانی میں رکھا گیا مسلسل. لیکن امام جو ہیں وہ اس روئے زمین پر حجت خدا ہوتے ہیں, ہادی برحق ہوتے ہیں. ان کا جو پرائمری ٹاسک ہے وہ امت کی ہدایت ہے, اور ہدایت کے اس فریضے سے وہ کبھی دستبردار نہیں ہوتے. اب اس کے لیے اگر اپرچونٹی نہ ہو, جیسا کہ عام طور پر ظالم حکمرانوں کے دور میں نہیں ہوتی ہے, اگر مواقع نہ ہو تو وہ مواقع پیدا کرنا بھی ان کا ایک کام ہوتا ہے. اور ان کو اس طرح کے مواقع حاصل نہیں تھے جس طرح سے آج حاصل ہے, جس طرح میں یہاں تقریر کر رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں. ائمہ علیہ السلام کو یہ مواقع حاصل نہیں تھے کہ وہ کہیں جا کر ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرتے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ کام کیا. اور جب کوئی معصوم قید میں ہوتے تھے, نگرانی میں ہوتے تھے, ہاؤس اریسٹ ہوتے تھے, اس وقت تو یہ کام ظاہر ہے بہت مشکل ہو جایا کرتا تھا. انہوں نے ایسے شاگرد تیار کیے اپنے کہ جو مختلف خطوں میں گئے, اور جانے کے بعد انہوں نے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا, تربیت کا فریضہ انجام دیا, ائمہ طاہرین کے ارشادات کو ان تک پہنچایا, اور اموال شرعیہ کو بھی جمع کیا. مثلا خمس لوگ دے کے ان کو دیا کرتے تھے, وہ لا کے امام کو پہنچایا کرتے تھے. اور یہ ایک نیٹ ورک تھا جو آفیشیل تو تھا لیکن وہ ڈکلیئرڈ نہیں تھا, کوئی اعلان شدہ نہیں تھا. کیونکہ اگر وہ اعلان شدہ ہوتا تو ظالم حکمران ظاہر ہے کہ ان پہ فوراً سختی کر دیتے. اس لیے اعلان نہیں ہوا ہوا تھا, لیکن یہ ایک نیٹ ورک موجود تھا. اور جہاں جہاں بھی شیعہ اب آتے ان دنوں میں, تو وہاں وہاں ائمہ طاہرین کے نمائندے موجود تھے. شیعہ مختلف خطوں میں پھیلے ہوئے تھے. جو قدیم ترین ان کے مراکز تھے وہ تو کوفہ اور بصرہ جانتے ہیں. افریقہ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو مصر اور شمالی افریقہ کے بعض علاقے تھے, وہاں شیعہ کافی تعداد میں تھے. مکہ اور مدینہ ظاہر ہے کہ قدیم ترین آبادی تھی, وہ کہ مکہ اور مدینہ کے حالات بہت اچھے نہیں تھے, اس کے باوجود بھی مدینہ میں شیعہ موجود تھے. ایران کے مختلف خطوں میں شیعوں کی آبادیاں تھیں، خراسان جو کہ قدیم، خراسان قدیم جو کہلاتا ہے، خراسان بزرگ یا خراسان قدیم، وہاں شیعہ بڑی تعداد میں موجود تھے. بنو عباس کی حکومت کا قیام انہی شیعوں کی وجہ سے ممکن ہوا. ابو مسلم خراسانی جو خراسان کے شیعوں کا لیڈر تھا، اس نے بنو عباس کی تحریک کا ساتھ دیا، بنو عباس والے کامیاب ہوئے. لیکن ایک علمی مرکز ائمہ طاہرین ہی کے زمانے میں قم میں قائم ہو چکا تھا، اور قم کے جو شیعہ تھے وہ ہارڈ کور سپورٹر تھے اہل بیت اطہار کے. اچھا، قم میں نسبتاً حالات بہتر تھے، جو مرکز کی حکومت تھی بغداد کی حکومت، ان کا انفلوئنس اتنے دور تک قم تک اتنا نہیں تھا، اتنا نہیں تھا کہ ان کے افکار و نظریات کو متاثر کریں. جو کوفے کے شیعہ تھے، کوفہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا شہر تھا جہاں مختلف طرح کے لوگ تھے، اور کوفے کے لوگ بہت ولاٹائل نیچر کے تھے، اور بہت ساری تحریکیں، انقلابی تحریکیں کوفے سے چلیں. بھانت بھانت کے نظریات جو ہیں وہ کوفے میں نظر آتے تھے. اب بھی لوگ بعض جگہوں کے بارے میں مثال دیتے ہیں اگر، تو کہتے ہیں یہ تو کوفہ ہے، تو وہ تو نگیٹو سینس میں دیتے ہیں، یعنی یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ولاٹائل نیچر کے ہیں. یا کہتے ہیں الکوفی لا یوفی، کوفی تو کبھی وفادار نہیں ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوفے ہی سے بہت ساری انقلابی تحریکیں بھی چلیں، اور طرح طرح کے نظریات کا مرکز کوفہ رہا. اور کوفہ ایک بہت زبردست علمی مرکز بھی تھا بغداد کے آباد ہونے سے پہلے. بعد میں جب بغداد آباد ہوا، آباد ہونے سے مراد یہ کہ بنو عباس نے بغداد کو دارالخلافہ بنا دیا، تو بغداد ایک علمی مرکز بن گیا. دور دور سے لوگ بغداد آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. ایران سے بڑے بڑے علماء جو آئے بغداد ہی آئے، شیخ مفید بغداد آئے، شیخ طوسی بغداد آئے. لیکن قم ایک الگ علمی مرکز تھا. ہوا یہ کہ کوفے کے لوگوں میں جو طرح طرح کے نظریات فروغ پانے لگے، ان میں غالیانہ خیالات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے. ائمہ طاہرین کے دور ہی میں غلو کرنے والے وہ لوگ ہیں، غلو یعنی بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، ایگزیجریٹ کرنا. تو ایسے غالیانہ نظریات تھے کہ کچھ لوگ مثلا ائمہ طاہرین کو خدا بنا رہے تھے، کچھ ان کے اندر خدا کی صفات داخل کر رہے تھے، کچھ کا نظریہ یہ تھا کہ ماذا اللہ خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، نظریہ حلول، خدا ان کے اندر حلول کر گیا. کچھ کا نظریہ تھا تفویض والا، مفوضہ، کہ خدا نے ان کو سارے اختیارات تفویض کر دیے گئے، ہینڈ اوور کر دیے. مختلف طرح کے خیالات تھے. ائمہ طاہرین نے جہاں اور بہت ساری چیزوں کا مقابلہ کیا، وہاں ان غالیوں کا بھی مقابلہ کیا، اور بعض کا تو نام لے کے باقاعدہ لعنت کی اور ان سے بیزاری کا اعلان کیا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ بارِ الٰہی ہم سے ان چیزوں کا مواخذہ نہ کرنا جو یہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان سے نہیں کہا کہنے کے لیے. کبھی فرماتے ہیں کہ بارِ الٰہی ہم ان سے اس طرح بیزار ہیں جس طرح عیسیٰ ابن مریم ان لوگوں سے بیزار ہیں جنہوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. تو یہ جو غالیانہ نظریات ہیں یہ آج سامنے نہیں آئے، یہ ائمہ طاہرین کے زمانے ہی میں آ گئے تھے، اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو ڈسکریج کیا. جس امام کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے زمانے میں غالیوں کا مقابلہ کیا، اور ان سے ایک زیارت آئی ہے، زیارت جامعہ کبیرہ. زیارت جامعہ کبیرہ ذرا کم پڑھتے ہیں لوگ، اس کی وجہ ایک تو اس کا نام ہی کبیرہ ہے، کبیرہ نہیں بڑی ہے کافی زیارت، وہ اگر پڑھیں تو کوئی 30-40 منٹ لگ جاتے ہیں. یہاں تو ہر چیز میں لوگ کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ بتاؤ، بلکہ فردر شارٹ کٹ بتاؤ. آج کی رات کے اعمال کیا ہیں، اچھا شارٹ کٹ کیا ہے تو شارٹ کٹ کر لیں. زیارت جامعہ ذرا بڑی زیارت ہے سائز کے اعتبار سے، لیکن زیارت جامعہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ زیارت عاشورہ تھی، زیارت اربعین تھی، زیارت وارثہ تھی، زیارت بہت ساری، زیارت امین اللہ تھی. تو زیارت جامعہ کبیرہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک تو اس کے فضائل کے بارے میں جو جملے ہیں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں پوری زیارت نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، گھبرائیں نہیں آپ. موسیٰ ابن عبداللہ نخعی کہتا ہے کہ ایک دن میں نے امام نخعی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے فرزند رسول خدا، ایسی عمدہ گفتگو مجھے تعلیم فرمائے کہ میں آپ ائمہ معصومین میں سے ہر ایک کی زیارت کے وقت اس کو مکمل فصاحت و بلاغت کے ساتھ پڑھ سکوں. تو امام علیہ السلام نے یہ زیارت تعلیم فرمائی. اور یہ زیارت جو ہے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جو ایک مقام ہے، اسٹیٹس ہے، معنوی مقام اور ظاہری مقام دونوں، ان دونوں کو بیان کرنے والی. یعنی یہ فقط زیارت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی زیارت ہے جس کے اندر امامت کے صحیح اسٹیٹس کو بیان کیا گیا. اور ایک طرف وہ غالی تھے جو غلو کرتے تھے اور بڑا چڑھا کر پیش کرتے تھے، دوسری طرف وہ مقصر تھے جو ان کی حیثیت کو کم کرتے تھے. تو امام نے یہ جو زیارت کی تعلیم دی اس کے اندر امامت کے صحیح اسٹیٹس کو بیان کیا. تو فقط یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، چند جملے صرف عرض کروں میں. مثلا فرماتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و معدن الرحمہ و خزان العلم و منتہی الحلم و اصول الکرم و قادۃ الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساسۃ العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن. اس طرح اب دیکھیے اہل بیت کے فضائل ہیں. فرماتے ہیں، سلام ہو آپ پر اے خاندان نبوت، اے رسالت الہی کے مقام، مختلف الملائکہ فرشتوں کے آمد و رفت کی جگہ، محبت الوحی وحی کے نزول کا مرکز، و معدن الرحمہ رحمت کی کان، و خزان العلم علم الہی کے خزینہ دار، و منتہی الحلم نہایت حلم، و اصول الکرم اور بردبار کرامت و بزرگواری کی بنیاد، و قادۃ الامم امتوں کے پیشوا، امتوں کے قائد، و اولیاء النعم نعمتوں کے بانٹنے والے، و عناصر الابرار نعمتوں کے ولی سرپرست یعنی، و عناصر الابرار نیکوکاروں کے سرمایہ حیات، و دائم الاخیار اور پارساؤں کی تکیہ گاہ، و ساسۃ العباد اور بندوں کی تدبیر کرنے والے. ساسا یسوس ہو، یہ وہی بنیاد ہے، وہی لفظ ہے کہ جس سے نکلا ہے لفظ سیاست. ساسا یسوس ہو سے نکلا ہے سیاست. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سائس، جو آج کل کے بچے نہیں سمجھتے. سائس، سائس کون ہوتا ہے؟ سائس وہ ہوتا ہے جو گھوڑوں کی تربیت کرتا ہے، گھوڑے کو ٹریننگ دیتا ہے، گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سائس. سائس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ گھوڑے کو سدھاتا ہے، اس کے گھوڑوں کی نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے، سدھاتا ہے. اور یہ لفظ اسی سے نکلا ہے. تو سیاست کا مطلب بھی یہ ہے کہ معاشرے کی تدبیر کرنے والا، معاشرے کی تربیت کرنے والا، معاشرے کو سدھارنے والا، لوگوں کو سدھانے والا، وہ ہے سیاست دان.
اب سیاست میں چونکہ ایسی چیزیں آ گئی ہیں مسلسل جس کی وجہ سے کوئی لفظ اتنا بدنام ہو جاتا ہے بعض اوقات معاشرے میں کہ ایک شریف آدمی کہتا ہے نہیں یار مجھے یہ نہ کہو. ٹھیک ہے, تو اگر مجھے کوئی اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے ارے علامہ صاحب, اگر بھائی خدا کے لیے علامہ نہیں کہو, کیوں علامہ نہیں ہوئے. بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, مجلس پڑھوانا ہوتا ہے, کسی سے نمبر لے لیتے ہیں, فون پہ کہتا ہے علامہ صاحب بات کریں گے, بھائی علامہ نہیں بات کروں میں, خدا کے لیے علامہ نہیں کہو. تو علامہ جو ہے اس کا مطلب وہ شخص اس کے پاس بہت زیادہ علم ہو, مبالغے کا صیغہ ہے عربی میں علامہ. لیکن ایسا ہو گیا ہے کہ اب سمجھ گئے علامہ کا مطلب کیا ہے. تو ایک لفظ اتنا بدنام ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ لوگ پناہ مانگنے لگتے ہیں کہ بھائی سیاست دان نہیں کہو. اگر کسی عالم کو کہہ دیا جائے کہ یہ تو سیاست دان ہے تو لوگ سمجھیں کہ وہ یہ عالم نہیں ہے, معاذ اللہ بہت ہی سیاست دان عالم ہے. تو سیاست نہ کریں آپ, بعض معاملات ہوتے ہیں اس کو آپ پولیٹیسائز نہ کریں, یعنی اس کو آپ جو ہے وہ مس یوز نہ کریں. پولیٹیسائز نہ کریں کا مطلب یہ, امام خمینی جب گرفتار ہوئے ایک شخص ملنے کے لیے آیا ایجنسی کا آدمی, اور آ کے کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے آیت اللہ ہیں, اتنے لوگ آپ کی تقلید کرتے ہیں, آپ کہاں اس سیاست میں پڑ گئے ہیں, آپ کو علمی کام کریں, کوئی بڑا مدرسہ بنائیں, کوئی تعلیمی علمی کام کریں. پھر اس نے کہا یہ جو سیاست ہے یہ پدر سوختنی ہے. فارسی میں پدر سوختنی بہت برا سا لفظ ہے, کہ پدر سوختنی یعنی ہمارے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ملتا جلتا لفظ کہ یہ ایک کمینہ پن ہے, بہت ہی گھٹیا چیز ہے, بہت ہی ذلیل چیز ہے یہ سیاست. کہاں آپ جیسے مقدس شخص جو ہے ان چکروں میں پڑ گیا سیاست کے, آپ کوئی اور کام کریں. تو امام خمینی نے کہا کہ یہ تمہارا خیال ہے, یہ تمہارا آئیڈیا ہے کہ یہ پدر سوختنی ہے. اگر واقعی یہ پدر سوختنی ہے تو پھر تو یہ تمہیں مبارک ہو. نہیں, اس نے کہا یہ آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں. اس نے کہا آپ کہاں مقدس لوگ ان چکروں میں پڑ گئے, یہ پدر سوختنی آ گئے, یہ ہمارے لیے چھوڑ دیں, آپ کوئی اور مقدس کام کریں. انہوں نے کہا یہ تمہارے خیال ہے کہ پدر سوختنی ہے, اور اگر واقعی یہ پدر سوختنی ہے تو یہ تمہارے لیے مبارک ہو, لیکن ہمارے خیال میں یہ پدر سوختنی نہیں ہے. یہ جو معاشرہ ہے, یہ جو عوام ہیں, یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ملک ہے, اس کے وسائل ہیں, یہ انہی چیزوں کی تدبیر کرنے کا نام ہمارے نزدیک تو سیاست ہی ہے. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے تو جس طرح تمہیں اس کا حق ہے ہمیں بھی حق ہے. ہم نے اگر امامہ لگا لیا, ہم نے اگر مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے امور سے ہم بے پرواہ ہو جائیں, ہمیں بھی اسی طرح حق ہے جس طرح تمہیں حق ہے. تو یہ لفظ خود امام خمینی نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ سیاست کا لفظ اتنا برا ہو گیا تھا کہ اگر کسی عالم کے ساتھ لگا دیا جاتا نا کہ یہ عالم سیاست دان ہے تو لوگ سمجھتے تھے یہ عالم وہ ہے جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے, کیونکہ یہ سیاست دان ہے. تو یہ لفظ آپ دیکھیں کہ اس زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر آیا ہے, اور اس طرح کہا جا رہا ہے امام علیہ السلام کو سلام کرتے ہوئے کہ پہلے تو کہا گیا کہ وہ قادت الامم, امتوں کے قائد, وہ اولیاء النعم, نعمتوں کے سرپرست, وہ عناصر الابرار, اور نیکوکاروں کے عناصر, سرمایہ حیات, و دعائم الاخیار, اور پارساؤں کے تکیہ گاہ, امید بنیاد, و ساسۃ العباد. اگر سیدھا سیدھا ترجمہ میں کروں, بندوں کے سیاست دان, سیدھا سیدھا ترجمہ کریں تو بندوں کے سیاست دان, و ارکان البلاد, اور شہروں کی بنیادیں, و ابواب الایمان, و امنا الرحمان, و سلالۃ النبیین. تو اب یہ لفظ سننے میں اچھا لگے یا برا لگے, جو امامت کے تصور ہمارے یہاں ہے اس کے مطابق نبی اور امام جو ہیں وہ اس امت کے لیڈر ہیں, قائد ہیں, اور لیڈر مینس اسپریچول لیڈر ایز ویل ایز پولیٹیکل لیڈر. لیکن پیغمبر اکرم بھی اس امت کے ہادی اور رہبر ہیں، تو صرف روحانی رہبر نہیں ہیں۔ جب مدینہ میں ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا، ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی، اس کا سربراہ کون بنا؟ پیغمبر بنے۔ کیسے بنے؟ کوئی الیکشن ہوا، کوئی سلیکشن ہوا، کوئی نومینیشن ہوئی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس معاشرے میں اللہ کے نبی موجود ہیں، اس معاشرے میں کوئی اور کیسے بن سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ بنیں گے۔ اور یہ جو غدیر میں اعلان ہوا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، اس کا مطلب بھی یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے، پیغمبر نے اقرار لیا۔ یہ کیوں کنفیوز کیا جاتا ہے کہ مولا کے 70 معنی ہیں اور پتہ نہیں کس معنی میں پیغمبر نے کہا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے، ماذا اللہ، پیغمبر نے جو کچھ کہا تو امت اس سے کنفیوز ہوئی، یہ تو بہت بری بات ہو گئی۔ یہ تو اگر آپ میرے بارے میں بھی کہیں گے، اگر میں ایک ٹیچر ہوں، میرا کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ ٹیچر نے آج پڑھایا تو تھا لیکن پتہ نہیں کیا پڑھایا، سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ ایک طالب علم اس سے کچھ اور سمجھ رہا ہے، دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہے، تیسرا کچھ اور سمجھ رہا ہے، تو یا تو یہ کہ مجھے پڑھانا نہیں آتا، یا یہ کہ میں برا مانوں گا، بھائی میری بات کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہا ہے یہ شخص۔ تو اگر کوئی پیغمبر کے بارے میں کہہ رہا ہے ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ مولا کا مطلب تو آقا بھی ہے، غلام بھی ہے، مولا کا مطلب داماد بھی ہے، سسر بھی ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ حالانکہ پیغمبر وہ ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ افصح العرب تھے، عرب کے فصیح اور بلیغ زبان بولنے والے تھے۔ تو یہ تو فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے کہ وہ ایک جملہ فرما رہے ہیں، امت کچھ اور سمجھ رہی، یہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے اقرار لیا، اس سے پہلے کہا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ لوگوں نے کہا بھلا یا رسول اللہ، بے شک آپ رکھتے ہیں۔ جب یہ کہا آپ رکھتے ہیں تو فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، دیکھو وہ اتھارٹی، وہ اختیار جو میں رکھتا ہوں وہی علی رکھتا ہے، کوئی اور نہیں۔ کلیئر کر دی، اور ظاہر ہے پیغمبر کا اسٹیٹس یہی تھا۔ تو اللہ کے رسول کا اسٹیٹس یہی تھا کہ آپ اسپریچول لیڈر بھی تھے، پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، اور یہی مولا علی کا اسٹیٹس تھا، یہی تمام ائمہ طاہرین کا تھا، خواہ ان کو موقع ملا یا نہ ملا، قید میں رہے ہوں یا تخت پہ بیٹھے ہوں، خداوند عالم کی طرف سے جو حیثیت ان کی ہے وہ یہی ہے کہ اس امت کے ہادی اور رہبر، قائد، سیاستدان سب وہی ہیں، ان کی موجودگی میں کسی اور کو حق نہیں ہے کہ معاشرے کے اجتماعی امور کو اپنے ہاتھ میں لے۔ تو اس زیارت کے اندر فقط ثواب والے جملے نہیں ہیں، تربیت والے جملے ہیں۔ کبھی اس کو اگر پڑھ لیں، گو کہ طویل ہے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ پڑھ لیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، دو دو چار چار صفحے پڑھ لیں، لیکن غور کریں کہ یہ جو جملے ہیں یہ اہل بیت اطہار کے فضائل بھی ہیں، یہ ان کی فضیلتیں بھی ہیں ظاہر ہے، اور ان کا جو ٹرو اسٹیٹس ہے نا وہ ہمارے سامنے آئے۔ پھر نہ ہم اس طرف جائیں گے جس طرف یہ غالی ہمیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ خدا نے اپنے اختیارات سب ان کو دے دیے ہیں، یہی معاذ اللہ خالق ہیں اور رازق ہیں اور مالک ہیں، اور اب خدا بے اختیار ہو گیا ہے۔ نہ ہم اس طرف جائیں گے مقصرین کی طرف، جو ان کے اسٹیٹس سے، ان کے مقام سے نیچے گرا دینے والے ہیں۔ اور یہ مولا علی نے کہا تھا کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، وہ کہ جو حد سے بڑھا دینے والے ہیں، اور وہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ تو ائمہ طاہرین کا ایک اسٹیٹس یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آگے بڑھ جانے والوں کو رکنا چاہیے تاکہ وہ ان کے ساتھ آ جائیں، اور پیچھے رہنے والوں کو آ کے شامل ہونا چاہیے۔ اس زیارت میں بھی ایک جملہ ہے، بس یہ ایک جملہ عرض کروں گا خالی، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ فراغب انکم مارقن واللازم لکم لاحقم، فرماتے ہیں کہ پس آپ سے روگردانی کرنے والا دین سے خارج ہوا، اور آپ کے حکم پر عمل کرنے والا آپ کے ساتھ ملحق ہوا، اور والمقصر فی حقکم زاہقم، اور آپ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تباہ و برباد ہوا، والحق معکم، اور حق آپ کے ساتھ ہے، وفیکم اور آپ کے درمیان ہے، ومنکم اور آپ ہی کی طرف ہے، وإلیکم اور آپ کی طرف پلٹ کر آنے والا ہے۔ تو وہ مرکز ہیں کہ جن کی طرف کہا گیا امتوں کو کہ وہ جائیں اور ان سے ملحق ہو جائیں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، نہ ان سے پیچھے رہیں نہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، وہ معیار وہ ہیں۔ تو امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غالیوں کا مقابلہ کیا، غلو کرنے والوں کو ڈسکریج کیا۔ اچھا کیسے کیا؟ امام تو سامرہ میں تھے، امام تو نگرانی میں تھے، لیکن اپنے اصحاب کے ذریعے، اپنے ان شاگردوں کے ذریعے جن کو آپ نے ان تمام شیعہ پاکٹس میں، جہاں جہاں شیعہ آباد تھے، چاہے وہ دور دراز، چاہے وہ قم اور خراسان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شمالی افریقہ ہی کیوں نہ ہو، وہاں آپ نے اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو بھیجا، اور وہ امام کے نائبین کہلاتے تھے۔ ان کا کام امام کے پیغام بھی پہنچانا ہوتا تھا، لوگوں کی تربیت کرنا ہوتا تھا، شرعی معاملات میں ان کی رہنمائی کرنا ہوتا تھا، اور جو اموال شرعیہ ہیں وہ ان سے وصول کرتے تھے، اور وصول کر کے امام کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے۔ اور کن کن طریقوں سے پہنچاتے تھے اس پہ بھی حیرانی ہوتی ہے، کیونکہ جب حکمرانوں کی طرف سے نگرانی ہوتی تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی پیسہ امام کے پاس آئے۔ جس طرح آج کے دور میں آپ جانتے ہیں منی لانڈرنگ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ کسی بھی ملک میں کسی شخص کے پاس کسی ایسے سورس سے پیسہ آئے کہ جو حکومت کے لیے ان نون سورس ہو، کیونکہ یہ بہت خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کس مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ تو کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ ان نون سورس سے کہیں فنڈنگ ہو، پیسہ آئے۔ تو آج جس طرح یہ منی لانڈرنگ جرم ہے، ہر دور میں ایک جرم رہا ہے حکمرانوں کے نزدیک۔ تو اب وہ پیسہ جو اموال شرعیہ ہیں، جو خمس کی رقم ہے، وہ امام تک پہنچے گی اور پھر وہاں سے نکل کے مستحقین تک جائے گی، تو اس کو آنا ہے اور پھر جانا ہے۔ تو حکومتوں کی، ظالم حکمرانوں کی نگرانی میں، متوکل جیسے حکمران کی نگرانی میں، کہ جو یہ برداشت نہیں کرتا کہ لوگ آ کے سید الشہداء کی قبر کی زیارت کریں اور قبر کو بہا دینا چاہتا ہے، اور دریائے دجلہ کا رخ اس نے مڑوا دیا تاکہ قبر سید الشہداء بہہ جائے، کیونکہ پانی آ کے حرم کے پاس رک گیا۔ تو ایسے ظالم متوکل جیسے ظالم جابر فاسق فاجر حکمران کے درمیان میں امام علیہ السلام کا اس جگہ پر رہ کر اور پھر اپنا پیغام پہنچانا اور لوگوں کی امداد کرنا، کتنا مشکل کام ہے۔ ایک امام کے نائب کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے گھی بیچنے کا کاروبار شروع کیا، اور ہمارے ہی بعض اوقات جو مجتہدین کے نمائندے ہیں نا، لوگ ان کے بارے میں مختلف طرح کے ریمارکس دیتے ہیں کہ فلاں بہت بزنس کر رہے ہیں اور ان کی تو یہ آمدنی ہے۔ اور تو امام کے ایک نائب نے گھی بیچنے کا کاروبار شروع کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ گھی کا جو آج کل کنستر ہوتا ہے، اس زمانے میں گھی کے پیپا ہوتا تھا، تو گھی کے اس کنستر میں یا پیپے میں درہم اور دینار ڈال کے اوپر سے گھی ڈال دیتے تھے تاکہ اوپر سے سیل ہو جائے، اور پھر وہ گھی کا کنستر پہنچا دیا کرتے تھے امام کے گھر میں کہ بھئی گھی آ رہا ہے، چاہے جس سے پراٹھے بنائے جائیں گے۔ اس طریقے سے وہ مال امام تک آتا تھا، اور پھر امام سے نکل کے وہ کس طرح جایا کرتا تھا، ان مختلف طریقوں سے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سلسلہ ہے اور اموال شرعیہ کا آنا اور جانا، اس کے اندر جو ہے وہ کرپشن کا بھی امکان ہے۔ دیکھیں، جہاں بھی پیسہ ہوگا، جہاں چمک ہوگی، وہاں کرپشن کا امکان ہمیشہ رہے گا۔ اب آپ اس کرپشن کو روکنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ پورا نظام جو ہے وہ صرف اعتماد پہ چلتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، اس کو اکاؤنٹنگ کے ذریعے، آڈیٹنگ کے ذریعے اس کو ہم فیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جن اداروں کے اندر اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ ہوتی ہے وہاں کرپشن نہیں ہوتا کیا؟ یہ تو لوگ خود آڈیٹر کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اس طرح ہے، اب آپ بتائیں کس طرح آڈیٹ کرنا ہے۔ تو یہ بیکار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کے ذریعے اگر اس کرپشن کو روکیں گے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، صرف ایمانداری کے ذریعے۔ اور یہ کرپشن ائمہ تارین کے دور میں بھی بعض امام کے بنائے ہوئے نمائندوں نے کی، نہیں کوئی زمانے میں نہیں کی۔ البتہ جن لوگوں کا انتخاب امام علیہ السلام کیا کرتے تھے بہت احتیاط سے کرتے تھے انہی کا کرتے تھے جن کا ماضی اچھا ہوتا تھا. لیکن ماضی کسی کا اگر اچھا ہو تو اس کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی نہیں کر سکتے. امکان ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اچھا رہے گا. لیکن بعض اوقات پیسے کی چمک ایسی ہوتی تھی. امام حسین کاظم علیہ السلام شہید کر دیے گئے زندان میں اور بغداد میں اور دفن کر دیے گئے کاظمائن میں. تو بعض لوگ جو مدینے میں تھے امام کے بنائے ہوئے نمائندے ان کے پاس کافی پیسہ تھا. بعض لوگوں کے پاس 30,000 درہم موجود تھا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل میں بےمانی آ گئی. پیسہ ہے نا, پیسے کی وجہ سے بےمانی آ سکتی ہے انسان کے دل میں, اور ان کے دل میں بےمانی آ گئی, سب کے نہیں. اب ایک امام اگر شہید ہو گئے اور دوسرے امام کی امامت کا دوانہ شروع ہوا, اب ذمہ داری کیا ہے جتنے بھی نمائندے ہیں کہ وہ اس امام کے پاس آئیں, آ کے اپنا حساب پیش کریں اور کہیں بھجن رسول یہ میں نے خدمت کی ہے, اب آپ کی مرضی, آپ چاہیں تو مجھے ذمہ داری دیں یا کسی اور کو دے دیں. اور ایسا ہی ہوتا تھا. لیکن اب ایک دو ایسے تھے ان کے دل میں بےمانی آ گئی, انہوں نے آ کے حساب ہی نہیں دیا. جب لوگوں نے کہا بھیا امام علی رضا علیہ السلام امام بن گئے, اب آپ اپنا اکاؤنٹ آ کر ان کے پاس جمع کرائیں, حساب کتاب دیں, انہوں نے کہا نہیں نہیں, اصل میں امام حسین کاظم علیہ السلام جو ہیں وہ شہید نہیں کیے گئے, وہ تو غیبت میں چلے گئے اور وہی ظاہر ہوں گے. اور ایک نیا فرقہ شیعوں میں بنا دیا جن کا جس کا کہ نام تھا آج کے دور میں ہم کہیں گے اسٹاپسٹ, رکنے والا فرقہ واقفیہ, وقف کرنے والا. وہ امام حسین کاظم علیہ السلام پر وقف کر دیا. گو کہ یہ بات چلی نہیں, کچھ لوگ ان کے ہم نوا بن گئے شروع میں ان کے اسٹیٹس کی وجہ سے, لیکن بعد میں وہ سلسلہ چل نہیں سکا, فیل ہو گیا سلسلہ. بے شک فیل ہو گیا لیکن 30,000 درہم ان کے اکاؤنٹ میں آ گئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر کرپشن کی آپ بات کریں گے تو معصومین کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے دھوکہ دیا اور کرپشن کیا. تو یہ نظام اعتماد پہ چلتا ہے. اب جو دھوکہ دے گا کرپشن کرے گا مال امام کو کھا جائے گا, تو وہ قیامت کے دن کیسے بچ سکتا ہے؟ قیامت بھی تو ہے نا, ایک حساب و کتاب اس دن ہوگا, صحیح حساب و کتاب. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام اب کہہ دیں کہ نہیں سارے نمائندے ختم, اب آپ ڈائریکٹ جمع کرائیں, تو ایسا نہیں ہوا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام نے یہ سارے کام اپنے نائبین کے ذریعے کیے, قابل اعتماد لوگوں کے ذریعے. ایسے ایسے قابل اعتماد لوگ تھے. مثلا امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کریں تو سید عبدالعظیم حسنی, جن کا روضہ آپ جانتے ہیں کہ تہران کے نزدیک شہر رے میں واقع ہے. رے تہران تو اب ایک صوبہ ہے نا, تو صوبہ تہران میں تو آ جاتا ہے وہ, لیکن تہران ایک شہر بھی ہے. شہر کا نام بھی تہران ہے اور صوبے کا نام بھی تہران ہے. تو وہ صوبہ تہران میں آتا ہے لیکن شہر تہران سے آؤٹ اسکرٹ پہ ہے, باہر ہے, لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں. شاہ عبدالعظیم حسنی امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں تھے, اور کئی اماموں سے, 4 اماموں سے قصب و فیض کیا انہوں نے, اور اپنے زمانے کے محدث تھے, فقی تھے, مفسر تھے, اور امام حسن علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں. ان کا ایک بڑا مقام تھا. اپنا جو نظریہ تھا, جو ان کے عقائد تھے, جو نظریات تھے, یا جو دین تھا, ایک دن انہوں نے امام کے سامنے اپنے دین کو پیش کیا. کہا حضرت رسول آپ مجھ سے ذرا سن لیں کہ میرے عقائد اور نظریات کیا ہیں, اور اگر یہ غلط ہیں تو اصلاح فرما دیں. کبھی ہم نے کیا یہ؟ عقائد اور نظریات تو چھوڑیں آپ, کبھی ہم ایک 4 رکعت نماز کسی عالم دین کو پڑھ کے دکھا دیں کہ مولانا میری یہ 4 رکعت نماز دیکھ لیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے, غلط ہے تو اصلاح فرما دیں تاکہ میری باقی نمازیں صحیح ہوں. ایک 4 رکعت نماز کبھی دکھانے میں کون سا مشکل کام ہے؟ پورے دین کو تو آپ چھوڑ دیں کہ پورا دین پیش کریں. شاہ عبدالعظیم حسنی جو خود اتنے بڑے فقیہ تھے اور محدث تھے اور ائمہ طاہرین کے نسل سے تھے, وہ اپنا دین پیش کر رہے ہیں, کہتے ہیں فرزند رسول آپ سن لیں میرے نظریات اور عقائد یہ ہیں. امام نے اس کی توثیق کیا کہ جو تمہارے نظریات ہیں بالکل صحیح, لیکن اپنے سیٹسفیکشن کے لیے انہوں نے, وہ کہتے ہیں نا ایک صاحب زیارت کے لیے گئے قوم, وہاں ایک مولانا صاحب کے سے کہنے لگے کہ میں یہ نگینہ لے کر آیا ہوں مارکیٹ سے، پلیز ذرا اس کو دیکھیے کہ یہ اصلی ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سوری مجھے تو نہیں دیکھنا آتا یہ۔ کہا لو اتنے عرصے سے آپ قم میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اصلی عقیقی اصلی فیروزی کی پہچان کیا ہے؟ اتنے عرصے سے آپ ہیں قم میں، آپ کو اب تک یہی نہیں پتہ چلا کہ اصلی نگینہ کیسا ہوتا ہے اور جعلی نگینہ کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو میں جو قم پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یہ نگینے کا علم سیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کبھی آپ اپنا دین پیش کریں مولانا، یہ دین دیکھیے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ نگینہ دیکھنا نہیں آتا مجھے۔ لیکن کبھی آپ اپنا دین تو پیش کریں نا کہ مولانا یہ ہے میرا دین، یہ ہے میرے عقائد، یہ ہے میرے نظریات، یہ ہے میری نماز، یہ ہے میرے اعمال، پلیز دیکھیے اصلی ہے، چائنا کا تو نہیں ہے کہیں سے۔ تو جس چیز کی مہارت حاصل کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ چیز پیش کریں نا۔ تو ائمہ طاہرین کے زمانے میں ایسے ایسے لوگ جنہوں نے چار چار معصومین سے قصب فیض کیا، بعض اوقات وہ خود دائرہ نہ معصوم ہیں نہ امام ہیں، لیکن ائمہ طاہرین ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تم جا کر فلاں علاقے میں خدمات انجام دو، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے دینی امور میں ان سے رجوع کرو۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو آج ہم جس کو اجتہاد اور تقلید کا نظام کہتے ہیں، کہ ایک فقیہ ہمارے درمیان ہوتا ہے، فقیہ عادل، اور اس سے جا کے دین کے احکام لیتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو ان سے نہیں لیں گے، ہم تو امام معصوم سے لیں گے، خوب اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے کیا کرتے وہ، امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے کیا کرتے وہ، اور اگر امام سے ملاقات ممکن بھی ہوتی، کوفے سے ایک شخص جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی یافور چل کے مدینہ آتا ہے اور آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول میں کوفے میں رہتا ہوں، آپ مدینہ میں رہتے ہیں، میں بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہے کام لینے کے لیے، مسائل پیش آتے رہتے ہیں ظاہر ہے، آپ بتائیں کیا کروں میں؟ امام نے فرمایا تم کوفے میں رہتے ہو، کوفے میں ہمارا قابل اعتماد آدمی ہے محمد ابن مسلم، اس سے جا کے احکام لے لیا کرو۔ محمد ابن مسلم کون ہے؟ امام ہے، معصوم ہے۔ محمد ابن مسلم بھی وہ ہیں کہ جو چار معصومین سے قصب فیض کرنے والے، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، اور کسی کے پاس 30,000 درہم تھے، محمد ابن مسلم کے پاس 30,000 حدیثیں تھیں۔ کوئی 30,000 درہم پر امام کی نمائندگی کر رہا ہے تو کوئی 30,000 حدیثوں کی وجہ سے امام کی نمائندگی کر رہا ہے۔ امام اس کے نام کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، کہہ کے جا کے محمد ابن مسلم سے جا کے احکام لے لیا کرو۔ یہ حضور امام کی بات ہے، غیبت امام کی بات نہیں ہے۔ جب امام موجود ہے، امام قید میں بھی نہیں ہے، امام تقیہ میں نہیں ہے، امام قید میں نہیں ہے، امام موجود ہے مدینے میں جن سے جا کے لوگ ملاقات کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک شیعہ کوفے میں رہتا ہے، امام مدینے میں رہتے ہیں، ایک شیعہ قم میں رہتا ہے، امام بغداد میں رہتے ہیں، مشکل ہے نا۔ آج تو اتنی فیسلٹی ہے، اتنی آسانی ہے، مجتہدین کی ویب سائٹ موجود ہے، ای میل ایڈریس موجود ہیں، ٹیلی فون اور یہ ساری فیسلٹی، کمیونیکیشن کے ذرائع موجود ہیں، پھر بھی لوگ مسائل جو ہے وہ ان سے نہیں پوچھتے۔ اس زمانے میں آپ سوچیں کتنا مشکل کام تھا۔ تو ائمہ طاہرین نے اس طرح اپنے زمانے میں تربیت کا اہتمام کیا اپنے شاگردوں کے ذریعے، وہی طریقہ آج بھی رائج ہے۔ آج زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، آج ہمارے لیے آسانی بہت ہے، آج وہ زمانہ نہیں ہے جبر کا زمانہ جو بنو امیہ کا یا بنو عباس کا زمانہ ہو، جس میں ائمہ طاہرین کو آزادی کے ساتھ تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج تو ہمارے مجتہدین الحمدللہ آزاد ہیں، آزادی کے ساتھ ہر طرح کا فتویٰ دے سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ لوگ ان سے جا کے ملاقات کر سکتے ہیں، ان سے ای میل کے ذریعے جوابات حاصل کر سکتے ہیں، ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں، ان کے لیکچرز آڈیو ویڈیو موجود ہے، وہ کتابیں ترجمہ ہو کر بعض اوقات آ رہی ہیں، ہماری اپنی زبانوں میں آ رہی ہیں۔ جو بڑے بڑے مجتہدین ہیں ان کی آفیشیل ویب سائٹس ہیں، اس میں انگلش میں، اردو میں، آپ کے اپنی زبانوں کے اندر مٹیریل موجود ہے۔ اب بھی ایک آدمی جو ہے خدا کی بارگاہ میں اگر جا کر یہ کہے کہ بار اللہ میری نماز اس سے صحیح نہیں ہوئی، کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز میں یہ بھی چیز ہوتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مسا ایسے کرتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ گیلے پاؤں میں مسا نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ فلاں چیز نجس ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ایک ہے جاہل قاصر، ایک ہے جاہل مقصر۔ جاہل قاصر وہ ہے جس کے لیے سیکھنے کے مواقع نہیں ہیں، کہاں سے سیکھے بیچارہ، جاہل مقصر وہ ہے جس کو سیکھنے کے سارے مواقع دستیاب ہیں، کتابیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، آڈیو ویڈیو سی ڈی پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں، انٹرنیٹ کی ویب سائٹ، ادارے کھلے ہوئے ہیں جو فری میں لوگوں کو دین سکھانا چاہ رہے ہیں، بچوں کو موٹیویٹ کر کے، ان کو انعامات دے کر، ان کو پکنک پہ لے جا کر دین کی باتیں سکھانا چاہ رہے ہیں، پھر بھی ایک انسان نہیں سیکھ رہا. خدا کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا. یہ ایسے ہی جیسے کوئی شخص گاڑی لے جا کر کسی کو ٹکر مار دے اور جب پکڑا جائے وہ کہے کہ میں کیا کروں، مجھے ڈرائیونگ ہی نہیں آتی، چھوڑ دیا جائے گا اس کو. اگنورینس آف لا از ناٹ دی ایگزمپشن آف لا. اسے اس کے اوپر ڈبل جرمانہ ہوگا، ٹکر مارنے کا الگ اور ڈرائیونگ نہیں سیکھنے کا الگ. یہی بالکل دین کے ساتھ کہ ڈبل جرمانہ ہوگا ہم پر، ایک تو دین نہیں سیکھنے کا جرمانہ اور دوسرا غلط عمل کرنے کا جرمانہ. یہ نہیں کہ معاف کر دیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا. بس اسی پہ میں ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو. کوئی ضروری سوال ہے تو آپ آزاد کر لیں، براہ راست بھی کر سکتے ہیں، لکھ کے بھی کر سکتے ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ کیا یہ درست ہے، ایک نظریے کے مطابق اسلام میں سیاست کی بنیاد پر مستقل گروہ بنانا حرام ہے، تاریخ ابتدا میں اس کی نظیر بھی نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ گروہ بنانا حرام ہے. گروہ بنانا کیوں حرام ہوگا؟ گروہ بنانے سے کیا برا ہے؟ کیا سیاسی پارٹی بنانا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بنانا ہے؟ تو پولیٹیکل پارٹی بنانا بھی کوئی حرام اور گناہ نہیں ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانا حرام ہو. اگر فرض کریں کہ سیاسی معاملات کو دیکھنے کے لیے کسی ریاست کے اندر پولیٹیکل پارٹی ضروری ہوں گی تو پارٹی بنائی جائے گی، ظاہر ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اصل میں ان چیزوں کا تعلق اسٹریٹجی سے ہے. آپ ایک ریاست کے اندر اگر سیاسی معاملات کو کر رہے ہیں تو کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ آیا بہت ساری پارٹیاں بنائیں گے، ٹو پارٹی سسٹم رکھیں گے، بغیر پارٹی کے نظام چلائیں گے، براہ راست لوگ منتخب ہوں گے یا کسی پارٹی کے ذریعے منتخب ہوں گے؟ مختلف ریاستوں میں مختلف نظام رائج ہے. آج کل خمس کی جو رقم مستحقین تک پہنچتی چاہیے وہ فی زمانہ درست ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا بینک ہے جو اتنی رقم سروس چارجز لیتا ہو کہ جو کہ خمس کے لیے؟ سمجھ میں نہیں آیا یہ سوال. دیکھیں اصل میں خمس کے بارے میں بہت سارے کنفیوژن ہیں. اگر آپ خمس کے بارے میں سوال جواب شروع کر دیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، صرف سوال جواب سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کبھی خمس کے اوپر لیکچر ہونا چاہیے تاکہ جو خمس کے حوالے سے بہت سارے کنفیوژن ہیں اور مزید کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، تو کچھ کنفیوژن ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو بنیادی طور پر اس نظام ولایت فقیہ، انقلاب اسلامی، مجتہدین، مراجع اعظم، ان کے اثر و نفوذ، ان چیزوں کے مخالف ہیں، تو وہ خمس کے بھی مخالف ہیں. کیونکہ خمس کے ذریعے ایک مجتہد جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے. خمس کے نظام کی وجہ سے شیعہ علماء کبھی بھی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے. جو غیر شیعہ علماء ہیں وہ ہر دور میں دربار سے وابستہ رہے، کیونکہ ان کو اپنی دینی ایکٹیویٹیز کو رن کرنے کے لیے بھی فنڈ تو چاہیے نا. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ فنڈ حکمرانوں سے لیتے رہے ہیں. شیعوں میں جو مذہبی فائنینس ہے وہ فرام باٹم ٹو ٹاپ جاتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے. لوگ خود پیسے نکالتے ہیں اور وہ مجتہد تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ وہاں سے نکل کر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، مختلف مقامات پر جاتا ہے. اس طرح کا ایک نظام، اس طرح کا ایک سیٹ اپ ہے. ابھی بھی ہمارے ملک میں دیکھیں نا آپ کہ منی لانڈرنگ یا فورن جو انویسٹمنٹ ہے، یا ایسے ادارے، ایسی تنظیمیں، ایسے فلاحی ادارے جن کو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کے خلاف حکومت کریک ڈاؤن کر رہی ہے. تو یہ اصل میں حکومتیں اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتی ہیں، ورنہ شیعوں کا نظام اس طرح ہے. میں بعض ایک اور فورم پہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا شیعوں میں اس طرح نہیں ہے کہ مثلا ایران سے پیسہ پاکستان آتا ہے یا عراق سے پیسہ پاکستان ہوتا ہے، یا الٹا ہے، پاکستان سے پیسہ ایران جاتا ہے، پاکستان سے پیسہ عراق جاتا ہے، کیونکہ مجتہد وہاں موجود ہے. خمس کی رقم علاقائی سطح پر کوئی نمائندہ جو ہے جمع کرتا ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے کہ اس کا ایک حصہ وہ یہاں خرچ کرے اور باقی حصہ وہاں بھیج دے, حساب کتاب دینا بھی اس کا ذمہ داری ہوتی ہے. تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایران سے یہاں پیسہ لے رہا ہے, بلکہ یہاں سے اور ایران بھیج رہا ہے پیسہ, یہاں سے وہ پیسہ جمع کر کے ایران بھیج رہے ہیں کیونکہ مشتہر وہاں پر ہے. پھر وہ رقم وہ مختلف امور پہ خرچ کرتے ہیں. اچھا وہ جو خرچ کرتے ہیں کیا صرف ایران میں کرتے ہیں؟ نہیں, وہ ایران میں نہیں کرتے, وہ تو مشتہر کا جو پروجیکٹ ہے مختلف جگہوں پہ دنیا بھر میں جاری ہے, وہ وہاں خرچ کرتے ہیں. لیکن اس نظام کو, اس کے اندر جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, اس کے جو شرعی دلیلیں ہیں, اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں, ان پر ایک نشست آپ چاہیں تو کبھی ہو سکتا ہے, حاضر ہیں ہم دور حاضر میں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے درمیان میں؟ جی 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 کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت امام کی طرف ہوگا. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایم ایت آرین نے خود ہی ایسے لوگ بنائے ہوئے تھے اپنے نمائندے جن کا کام تھا کلیکٹ کرنا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے گا تو امام کی طرف. پیغمبر کے زمانے میں جو ہے وہ زکوٰۃ کے کلیکٹرز تھے جن کو عاملین زکوٰۃ کہتے. دیکھیں امام علیہ السلام اگر تشریف لاتے ہیں, ہر وہ چیز جو معاشرے کی مفید چیزیں چل رہی ہیں وہ چلتی رہیں گی. یہ نہیں کہ امام آ کے بینکنگ کے سسٹم کو بالکل ختم کر دیں گے, ابالش کر دیں گے, ایک دم فائنینشیل کرائسس ہو جائے گا, ایک دم ادارے بیٹھ جائیں گے. آج جو بینکنگ چل رہی ہے اگر آپ اس کو ایک دم ابالش کر دیں, آپ کی پوری اکانومی بیٹھ جائے گی. ہر چیز کے اندر امام, ایک تو امام زمانہ کے حوالے سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. دیکھیں امام علیہ السلام جو ہے پیغمبر کے جانشین ہیں, اور وہ جب تشریف لائیں گے اسی طرح معاشرے کی اصلاح کریں گے جس طرح اللہ کے رسول نے اصلاح کی. پیغمبر تو آ کے شراب کو ایک دم ختم نہیں کر رہے, پیغمبر تو آ کے سود کو ایک دم ختم نہیں کر رہے, چار مرحلے میں, تین مرحلے میں شراب اور سود کو ختمہ کر رہے ہیں تاکہ سوسائٹی ایک دم کلیپس نہ ہو جائے. سود کا نظام رائج ہے, اس کا پیسہ اس کے پاس ہے, اس کا پیسہ اس کے پاس, اس کا پیسہ اس کے پاس ہے, پیغمبر اعلان کرتے سارا سود ختم, بہت سے لوگ بیٹھ جائیں گے, ان کے پیسے لوگوں کے پاس ہیں. گریجولی قرآن نے پہلے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو حرام کیا, پھر اس کے بعد انٹرسٹ کی دوسری شکلوں کو حرام کیا, آخری جو سود حرام ہوا ہے وہ خطبہ حجت الوداع میں ہوا. تو ایک جو گریجول ریفارمیشن کا سسٹم ہوتا ہے اس کو پیغمبر نے بھی اڈاپٹ کیا, اور امام زمانہ تشریف لائیں گے, وہ پیغمبر ہی کے وارث ہیں, پیغمبر ہی کے جانشین ہیں, وہ بھی اسی طرح کریں گے. دور حاضر میں غالیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جی جی بالکل ہو رہا ہے, رنگ برنگ کے غالی آ گئے ہیں. اس صورت میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ انتشار بھی نہ پھیلے اور ہم ایسی بات بھی سمجھا دیں, کیونکہ وہ بھی دلائل پیش کرتے ہیں. جی اصل بات یہی ہے. جی جی دیکھیں ہم تو, ہمیں تو اصل میں غلو کو سمجھنا چاہیے, غلو کیا ہے. تو اب جو بھی ایسی بات کر رہا ہے, غلو کا مطلب یہ کہ جو ان کا اسٹیٹس ہے اسے بڑھانا, نہ بڑھانا جائز ہے نہ گھٹانا جائز ہے. گھٹانے والے کو کہتے ہیں مقصر, بڑھانے والے کو کہتے ہیں خالی. آپ نے بھی دیکھے مقصر کے لیے بھی ہم نے مذمت کی. تو اب بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ کچھ ہمارے یہاں ایک جملہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اچھا معصومین سے منسوب کرتے ہیں. ایک تو جو کوئی قول معصوم سے منسوب کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائے کہاں لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے انہوں نے فرمایا کہ بس ہمیں خدا نہ کہو, اس کے علاوہ جو چاہو کہو. جی کہاں لکھا ہوا بھائی کہ بس خدا نہ کہو جو چاہو کہو؟ اب فرض کریں ہم مولا علی کو خدا نہ کہیں رسول کہہ دیں, صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہوگا نا. ہم ان کو خدا نہ کہیں فرشتہ کہہ دیں, ملائکہ کہہ دیں, صحیح ہو جائے گا؟ صحیح نہیں ہوگا. یہ کہاں سے آ گیا بھائی کہ خدا نہ کہو اس کے علاوہ جو چاہو کرو کہو؟ تو ایسا نہیں ہے. جو ان کا اسٹیٹس خدا کی طرف سے ہے وہ اللہ کی حجت ہیں, حجت خدا ہے, خدا نہیں ہے, حجت خدا ہے. وہ حجت خدا ہیں. وہ الفاظ آپ پڑھ لیں, اس لیے میں اصرار کر رہا ہوں کہ کبھی آپ موقع نکالیں اور زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھیں, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں, کوئی بات نہیں. بعض مواقع پہ پڑھ سکتے ہیں, جیسے ہم لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں فارغ ہوتے ہیں حرم میں بیٹھ کے, آرام سے آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ لیں کبھی, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے. اور جو ان کو خدا بنا رہا ہے ان کو خالق سمجھنا، رازق سمجھنا، خدا سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ خدا ان کے اندر حلول کر گیا. ایک لسٹ بھی ہے، کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. علامہ مجلسی نے بہار الانبار میں احادیث کو بیان کرنے کے بعد اس کی ایک لسٹنگ کی ہے کہ یہ 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 چیزیں ہمارے نزدیک غل ہوئیں. علامہ مجلسی نے، جو خود بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اس کی ڈیٹیلز کو ایک لسٹ کی صورت میں بیان کر دیا ہے. تو جو شخص ایسی باتیں کرے، مجلس میں کرے، ممبر سے کرے، خطبے میں کرے، عام بول چال میں کرے، ڈیبیٹ میں کرے، سمجھ لیے غلو کر رہے. اب اس کا کیا کریں؟ یہ جو آخری جملہ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے لکھا کیونکہ وہ بھی دلائل پیش کرتے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو غلو کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اور مختلف طریقے سے گمراہی پھیلا رہے ہیں، وہ دلائل پیش کر رہے ہیں. انہوں نے ہوم ورک کیا ہے، انہوں نے لٹریچر پروڈیوس کیا ہے، انہوں نے کتابوں سے حوالے نکال نکال کے پیش کیے ہیں. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہی کرنا ہوگا. فقط تقریریں کافی نہیں ہیں، فقط ان کی مذمت کافی نہیں، کیونکہ لوگ سادہ لوگ ہیں، ان کے سامنے وہ کتابیں نہیں ہیں، انہوں نے ان کتابوں کا نام بھی نہیں سنا ہے، انہوں نے وہ کتابیں دیکھی بھی نہیں ہیں جن کتابوں کے حوالے وہ دے رہے ہیں. جب تک آپ ان کو بالکل صحیح چیز نہیں بتائیں گے اور ان کو جس طرح وہ آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں آرگومنٹس ہی سے کاؤنٹر نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیے، شاہ عبد العظیم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے. ایک اور شاہ عبد العظیم کا کارنامہ ہے کہ امیر المومنین کے کلام کو سب سے پہلے جمع کرنے والے شاہ عبد العظیم، جنہوں نے امیر المومنین کے کلام کو کمپائل کیا، پہلے شخص حضرت شاہ عبد العظیم حسنی. یہ بات صحیح ہے کہ امام حسن علیہ السلام سے ان کا جو شجرہ ہے وہ ذرا دور جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے کے ہیں. اور جیسا کہ برادر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے عبداللہ شاہ غازی ہیں کراچی میں، یہ عبداللہ شاہ غازی جو ہیں، ان کے والد کا نام تھا محمد اور یہ تھے نفس الزکیہ. نفس الزکیہ ان کے والد کا نام تھا محمد، ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، اور وہ جو تھے جناب حسن مسنہ، امام حسن علیہ السلام کے فرزند حسن مسنہ کے بیٹے تھے، گویا امام حسن علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوئے شاہ عبداللہ شاہ غازی. اور اگر اس طرح دیکھیں تو شاہ عبد العظیم سے زیادہ نزدیکی رشتہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی سے ہے. لیکن اصل میں دیکھیں شاہ عبد العظیم کا جو مقام ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا شجرہ امام حسن سے ملتا ہے، بلکہ جو ان کے علمی کارنامے ہیں، جو ان کے تبلیغی کارنامہ ہے، اس کی وجہ سے شاہ عبد العظیم کا ایک مقام ہے. اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ شاہ عبد العظیم کے زیارت کرنا سید الشہداء کی زیارت کے برابر ثواب ہے، وہ ان کے علمی کارنامے کی وجہ سے. جہاں تک ان کا تعلق ہے عبداللہ شاہ غازی کا، یہ نفس الزکیہ کے فرزند ہیں. نفس الزکیہ جو تھے انہوں نے بنو امیہ کے دور میں قیام کیا، اور جب انہوں نے قیام کیا تو مہدی کے نام سے قیام کیا، مہدی کے لقب سے قیام کیا. امام صادق علیہ السلام نے ان کو منع کیا، ان کے والد گرامی کو، ان کے والد جو تھے ان کو کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کے فرزند جو ہے وہ مہدی کے نام سے قیام کر رہے ہیں، یہ وہ مہدی نہیں ہے، وہ مہدی جو ہیں وہ آئیں گے بعد میں. اس کے باوجود بھی انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا اور مہدی ہی کے نام سے قیام کیا. امام نے پیشن گوئی بھی کر دی کہ یہ قتل کر دیے جائیں گے، اور یہی ہوا کہ نفس الزکیہ قتل کر دیے گئے. ان کے جو فرزند تھے وہ مختلف علاقوں میں گئے. امام علیہ السلام کی تائید ان کے ساتھ نہیں تھی، کلیئرلی نہیں تھی، بلکہ امام نے تو منع کیا تھا. تو ان کے جو فرزند تھے وہ مختلف خطوں میں گئے، کچھ فرزند جو ہیں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے گئے، کچھ بعد میں اپنی جان بچا کر نکل گئے. تو یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہیں یہ سندھ میں آ گئے، یہ انہی دونوں میں سے کسی ایک پرپز کے لیے آئے تھے، یا تو اپنے والد کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، یا یہ کہ والد کی شہادت کے بعد اپنی جان بچا کر یہاں آ گئے تھے. یا لوگوں نے ان کو پناہ دی، بہرحال یہیں ان کا انتقال ہوا، یہیں ان کی قبر بنا دی گئی۔ بنیادی طور پر یہ کوئی صوفی نہیں تھے، جو عام طور پر سندھ میں مزارات ہیں وہ صوفیوں کے ہیں، عبداللہ شاہ غازی صوفی نہیں ہیں، یہ سادات ہیں، اور یہ وہاں سے اس وقت نکل کر آئے جب بنو امیہ کے دور میں ان کے والد کو قتل کر دیا گیا اور ان کو دربدر ہونا پڑا۔ تو دیکھا جائے تو ان کی لائن ذرا ڈفرینٹ ہے، وہ لائن نہیں ہے جو ائمہ طاہرین کی لائن تھی، لیکن بہرحال سید ہیں، امام زادہ ہیں، امام زادہ ہونے کی حیثیت سے جو ان کا احترام ہے وہ اپنی جگہ ہے، لوگ ان کے روضے پہ جاتے ہیں۔ لیکن گزشتہ دنوں میں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ لوگ اس کو ذرا پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں پر جا کے عزاداری کرنا چاہتے ہیں، تو ایز سچ اس کی میرے خیال میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، میرا بے شک ان کا ایک احترام ہے، لیکن شاہ عبدالعظیم کا جو احترام اور مقام ہے وہ ان کے علمی کارنامے کی وجہ سے۔ دیکھیں اصل میں جو استاد محترم کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تھیوریٹیکلی ان کی بات 100% صحیح ہے، تھیوریٹیکلی ان کی بات 100% صحیح ہے۔ تو اس وقت جو نظام چل رہا ہے آپ کے ملک میں، دنیا بھر میں، وہ طاغوتی نظام ہے، استعماری نظام ہے۔ اس طاغوتی استعماری نظام سے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اچھی چیز خیر نکل کے آئے، یہ بہت مشکل ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ایک پارٹی جا رہی ہے، دوسری پارٹی آ رہی ہے، تو یہ صورتحال تو ہے۔ اور استعماری نظام میں کوئی اگر شریک ہوتا ہے، ساتھ دیتا ہے، تو اس کی بہت ہی مذمت آئی ہے، اور اس کے ساتھ تعاون کرنا جو ہے وہ سارا گناہ اور حرام ہے۔ تھیوریٹیکلی یہ بات بالکل اسی طرح ہے، لیکن جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں کسی بھی دور میں، اس کو طے کرنا اصل میں کسی بھی سوسائٹی میں موجود لوگوں کی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے۔ تھیوریٹیکلی کسی بارے میں میرے نظریات کچھ اور ہو سکتے ہیں، میں اس کو بیان کر سکتا ہوں، علمی اعتبار سے مجھے حق ہے، میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ پریکٹیکلی وہ ہوگا جو اصل میں اس سوسائٹی کی لیڈرشپ طے کرے گی۔ یہ کام جو ڈیسیجن میکنگ کا ہے، یہ اصل میں لیڈرشپ کا کام ہے، یہ کام لیڈرشپ کا، اسی لیے لیڈرشپ کو امپورٹنس دی گئی ہے۔ اگر آپ صرف تھیوری پہ چلتے رہیں گے تو کسی کا خیال کچھ ہوگا، کسی کا خیال کچھ ہوگا، کسی کا خیال کچھ ہوگا۔ کوئی کہتا ہے میں امام حسن علیہ السلام کی طرح سلو کرنا چاہتا ہوں فلاں سے، کوئی کہتا ہے نہیں میں امام حسین کی طرح میدان میں نکل کے آنا چاہتا ہوں۔ ایک ہی امام، امام حسین کاظم علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے یہ کہتے ہیں کہ صفوان جمال سے کہتے ہیں کہ تم اونٹ کرائے پر دیتے ہو، وہ کہتا ہے ہاں مرا دیتا ہوں لیکن حج کے لیے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا جو ظالم کے ساتھ، اچھا وہ پیسے پہلے دیتا ہے یہ بعد میں دیتا ہے؟ ہارون کا پیسے تو وہ آنے کے بعد دیتا ہے، واپسی پہ دیتا ہے۔ کہا پھر تمہارے دل میں خیال تو ہوتا ہوگا نا کہ وہ صحیح و سلامت حد سے واپس آئے تاکہ تمہارے پیمنٹ نہ رک جائے؟ چپ ہو گئے۔ وہ فرمایا کہ جو ظالم حکمران کی طول عمر کی خواہش دل میں رکھے وہ اسی کے ساتھ مشہور ہوگا۔ صفوان جمال نے اپنا پورا اسٹیبل جو بزنس تھا اس کو ختم کر دیا، اور وہی امام ہے اور انہی کے ایک دوسرا شاگرد ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے فرزند رسول مجھے منسٹری کی آفر آ رہی ہے، کیا میں قبول کر لوں؟ امام نے کہا قبول کر لو۔ اچھا صفوان جمال نے تو آگے نہیں کہا، اچھا مولا آپ نے اس کو تو کہا کہ منسٹری قبول کرو اور مجھے آپ نے اونٹ بھی کرائے پر دینے سے منع کر دیا، میں تو حج کے لیے اونٹ دے رہا تھا۔ نہیں، ایکچولی یہ رول ہے ڈیسیجن میکنگ کا، یہی لیڈرشپ کا رول ہے۔ دا لیڈر ہیز ٹو ڈیسائڈ، اور لیڈرشپ سے مراد ایک ویژنری لیڈرشپ۔ میں کسی کی حمایت میں مخالفت نہیں کر رہا، لیڈرشپ کا مطلب ایک ویژنری لیڈرشپ، ٹھیک ہے؟ हम इलेक्शन में हिस्सा कैसे लेते हैं? जब गवर्नमेंट ऐलान कर देती है ना इलेक्शन होने वाला है, कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख फलां है, अब हम कहते हैं यार आप भर देना, आप भर दें, आप भर दें, आप भर दें, ठीक है, फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर हम जज्बाती नारे लगाते हैं, इनको वोट देना तो ऐसा है इमाम हुसैन को वोट देना। भाई अगर आपको 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लेना था ना तो 2016 में काम करना था, 2017 में काम करना था, 2015 में काम करना था, 2014 में काम करना था। आपको ये नहीं पता आपकी हलका बंदी क्या है, आपके हलके में वोट कितने हैं, आपके पास इतने आदमी नहीं है कि आप एक पोलिंग स्टेशन में बैठा सकें। एक कौमी असम्बली के आपको पोलिंग स्टेशन कितनी होती हैं, हर पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग बूथ्स कितनी होती हैं, हर पोलिंग बूथ के अंदर दो दो आदमी कम से कम बैठते हैं ना, मर्दों में ख़वातीन में इतने आदमी हैं आपके पास बैठाने के लिए, होमवर्क करना होता है ना। तो ये असल में किसी उस्ताद मोहतरम का काम नहीं है। थ्योरेटिकली उनकी बात बिल्कुल सही है, आप मुझसे भी कहेंगे, मैं भी आपसे यही कहूँगा, ये निज़ाम तागुती निज़ाम है, ये निज़ाम इस्तिकबारी निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर खैर नहीं है। लेकिन जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, वो अगर, मुझे नहीं पता, मैं फैसला मैं करने वाला नहीं हूँ, अगर हमारे इश्यूज़ पार्लियामेंट जाके हल हो सकते हैं तो लीडरशिप हैज़ टू डिसाइड कि हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए, अपनी आवाज़ वहाँ बुलंद करनी चाहिए। यही तागुती इस्तेमाली निज़ाम लुबनान के अंदर भी है, लेकिन वहाँ पर हिजबुल्ला इलेक्शन में हिस्सा लेती है, हिजबुल्ला ने तय किया कि हमें इस इलेक्शन में हिस्सा लेना है, और आती है, और उनके पास तो पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर की सीट है। तो हर दौर में, चाहे आज का दौर हो या कोई भी दौर हो, लीडरशिप को तय करना होता है कि ये जो इलेक्शन आने वाला है इस पर हिस्सा लेना है या नहीं लेना। इख्तिताम करें, मेरे ख्याल में वक्त काफ़ी हो गया है, दुआए सलामती इमाम ज़माना से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन ले वलीकल हुज्जत इब्ने हसन صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم